حبیب خدا ختم الانبیاء صلوات اللہم
صلی علی محمد و آل محمد
اجل فرجهم بر علی و اولاد علی صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
و اجل فرجهم برائے خوشنودی امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و آل محمد و اجل فرجہم
تاجیل ظہور امام زمانہ جل اللہ تعالی فرجہ شریف کے لیے بار دیگر بلند تر صلوات
اللہم صلی علی محمد و محمد
و اجل فرجہ سورہ فاتحہ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا و طبیب نفوسنا و شفیع ذنوبنا مولانا ابی القاسم محمد
اللہم صلی علی محمد و آل محمد
چل فرجو وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين المسلمين سيما بقية الله في الأرضين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين من الآن إلى قيام يوم الدين اللهم صل وسلم وزد وبارك على صاحب دعوة النبوية والصولة الهيدرية والإسمة الفاطمية والحلم الحسنية والشجاعة الحسينية والعبادة السجادية والمعاصر الباقرية والآثار الجعفرية والعلوم القاسمية والحجج الرضوية والجود التقوية والنقابة النقبية والهيبة العسكرية والغيبة الإلهية صلوات
اللهم صل على محمد وآل محمد
وأجل فرجه رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد وقوله الحق أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى تمام حمد و ثناء ذات باری تعالیٰ کے لیے جو معبود برحق ہے جو واحد یکتا ہے جس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں وہ پروردگار جو ہم سے بے پناہ محبت رکھنے والا ہماری دلی حاجات سے واقف اور ہم سب کے مخفی راستوں سے آگاہ ہے ہمارے دل کے اندر کیا ہے، ہماری نیتیں کیسی ہیں، اللہ تعالیٰ ان تمام چیزوں سے واقف ہے. پروردگار عالم نے ہم پر احسان کیا، اس کا کرم ہے کہ اس نے ہدایت کے سلسلے کو جاری رکھا، اور 124,000 انبیاء کے بعد ائمہ علیہ السلام کے ذریعے سے ہماری ہدایت کی، اور اللہ نے وعدہ کیا کہ ہر زمانے میں ہر قوم کے لیے ایک ہادی رہے گا، لکل قوم ہاد، ہر قوم کے لیے ایک ہادی زمین پر موجود رہے گا. کوئی بھی زمانہ، کوئی وقت ایسا نہیں ہوگا کہ دنیا زمین ہدایت کرنے والے سے خالی ہو جائے. آج بھی ہمارے درمیان ہمارے وقت کے امام موجود ہیں جن کے فیض سے ہم ہر لمحے فیضیاب ہو رہے ہیں. پروردگار عالم نے جب اپنے ہادیان برحق کو زمین کے اوپر بھیجا تو نبی اکرم کے دور میں بہت سارے لوگ جو رسول اللہ کی ہدایت کے اوپر عمل کر رہے تھے، وہ یہ چاہتے تھے کہ اس کے بدلے میں اس ہدایت کے عوض کچھ رسول کو عطا کریں. یہ محبت کا تقاضا کہ جب انسان کسی سے محبت کرتا ہے تو محبت میں اس کے لیے کچھ کرنا چاہتا ہے. اگر کوئی آپ کے لیے کچھ کر رہا ہو، آپ اس کو کچھ چاہتی ہیں کہ عوض دیں. یہی محبت کا جذبہ تھا جو امتیوں کے اندر تھا. نبی اکرم کو کبھی مال لا کر دیا کرتے تھے، کبھی تحائف لا کر دیا کرتے تھے. قرآن کریم میں سورہ شورا کی 23 آیہ کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اے رسول کہہ دو، قل لا اسألکم، کہہ دو کہ میں تم سے کسی چیز کا سوال نہیں کرتا. علیہ ہے یعنی رسالت کے عوض اجر، اجرن الا المودتہ فی القربا، سوائے اس کے کہ میرے اقربا سے مودت رکھو. یہ مودت کا لفظ کیا، اس مودت کے لفظ سے ہمیں اچھی طرح سے آگاہی ہونی چاہیے، کیونکہ اس کا ترجمہ ہم لوگ کرتے ہیں محبت. اور محبت کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ کسی کی چاہت رکھنا، جیسے کہ الحمدللہ ہم اہل بیت کی چاہت اپنے دل میں رکھتے ہیں. اہل بیت عصمت و طہارت سے محبت کا اظہار بھی کرتے ہیں، مجلسوں میں جاتے ہیں، اہل بیت عصمت و طہارت کے نام پر تبرک دینا پسند کرتے ہیں اور دیتے ہیں. جو تبرک اہل بیت کے نام پر ہوتا ہے اس کو عقیدت سے استعمال کرتے ہیں، اس کا احترام کرتے ہیں. امام حسین علیہ السلام کی تربت کا احترام کرتے ہیں. دودھ بھیجے گا محمد علی محمد و آل محمد وجل فرج. یہ سب اظہار محبت، جو مجلس، جو فرض امام حسین علیہ السلام کے نام سے منسوب ہو جاتی ہے، اس جگہ کو مقدس سمجھا جاتا ہے. اور اگر کوئی کربلا سے آپ کے لیے تبرک لے کر آ جاتا ہے تو ہم اس کا بھی احترام کرتے ہیں. یہ سب عقیدت کے جذبات کا اظہار ہے، محبت ہے. ہم یہ سارے کام کر رہے ہوتے ہیں اور اپنے بچوں کو سکھاتے ہیں کہ یہ سجدگاہ جو ہے یہ امام حسین علیہ السلام سے تعلق رکھتی ہے، اس کا تعلق دین سے ہے، اس کا تعلق اسلام سے، اس لیے محترم. اور اس کام کو بھی فرض قرار دیا گیا، احترام کو انجام دینا، احترام کا قائل ہونا، عقیدت کا اظہار کرنا، یہ ایک طرح سے محبت کا تقاضا بھی ہے اور دینی فرائض میں سے بھی ہے. وَمَن يُعَظَّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَإِنَّهَا مِن تَقْوَى الْقُلُوبِ، جو بھی اللہ کے شعائر کی تعظیم کرتا ہے تو یہ دلوں کے تقوی کی نشانی ہے. جب دل میں محبت ہوتی ہے، دل میں اہل بیت عصمت و طہارت کے لیے ایک پرہیزگاری کا جذبہ ہے، تو پھر ہم احترام ظاہر میں بھی کرتے ہیں، تعظیم بھی کرتے ہیں. یہ محبت کا تقاضا ہے. یہ سارے کام جو الحمدللہ ہمیں پاکستان میں اپنے شہروں میں نظر آ رہے ہیں، یہ اظہار محبت ہے، لیکن یہ مودت نہیں. مودت کا مطلب ہوتا ہے کہ ہم اہل بیت عصمت و طہارت سے اظہار محبت بھی کریں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بھی چلیں، تب جو ہے یہ مودت میں شامل ہو جائے گا. میں نہیں کہہ رہی کہ جتنے لوگ تعظیم کر رہے ہیں وہ مودت سے خالی ہیں. دیکھیں، جب بھی کہیں بھی کوئی بات کی جاتی ہے تو ایک عمومی بات کی جاتی ہے. کچھ لوگ ایسے ہیں جو تعظیم بھی کرتے ہیں اور مودت بھی رکھتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو تعظیم کرتے ہیں، اظہار محبت کرتے ہیں، لیکن مودت نہیں رکھتے. کیونکہ مودت اس وقت ہوتی ہے جب ہم محبت بھی کرتے ہیں اور ان کے بتائے ہوئے راستے کے مطابق بھی مکمل طور پر چل رہے ہوں، تب ہم مودت کے درجے پر پہنچیں گے، تب ہم اس مرحلے پر پہنچیں گے. اگر کوئی شخص دین کے احکامات کے اوپر عمل نہیں کرتا تو وہ یہ نہیں کہہ سکتا کہ ہم مودت کرتے ہیں. اہل بیت عصمت و طہارت کی محبت اطاعت کے ساتھ مودت کہلاتی. جو انہوں نے بتایا، جو دین نے کہا کہ جس کام کو انجام دو ہم اگر انجام دیں، جیسے واجبات کے متعلق کل کہا تھا، تقویٰ کی پہلی سیڑھی یہ ہے کہ ہم احکامات جو اللہ نے بتایا ان میں سے جو واجب چیزیں جن کو انجام دینا ضروری ہے اور اگر ہم انجام نہیں دیتے تو گناہگار، مثلا نماز پڑھنا، مثلا روزہ رکھنا، مثلا پردہ کرنا، مثال کے طور پر حج اگر کسی کے اوپر واجب ہے، کوئی مستطیع ہے، لازمی ہے کہ وہ حج کے لیے جائے، واجب ہے. حج سب سے زیادہ اہمیت کا حامل ہے، زیارات سے بھی اور عمرے سے بھی زیادہ. لوگوں کے پاس پیسہ ہوتا ہے، لوگوں کے پاس طاقت ہوتی ہے، توانائی ہوتی ہے، پھر بھی حج پہ نہیں جاتے، جمع کرتے رہتے پیسہ. اب اگر کوئی شخص ایسے حالت میں مر جائے تو یہ گناہگار ہے، کیونکہ اس کے اوپر حج واجب تھا اور نہیں گیا. مال ہے تو حج واجب ہو جائے گا، جسم میں طاقت ہے تو حج واجب ہو جائے گا. اس انتظار میں لوگ بیٹھے رہتے ہیں ساری عمر، بچیوں کی شادی ہو جائے، فلا کام ہو جائے، یہاں تک کہ بوڑھے ہو جاتے ہیں، بڑھاپے کو پہنچ جاتے ہیں، جسم کی طاقت ختم ہو جاتی ہے، پیسہ ختم ہو جاتا ہے، پھر احساس ہوتا ہے کہ ہم نے حج نہیں کیا. یا وہ حج جو بالکل بڑھاپے کے سن میں کیا جاتا ہے، جب انسان کے اندر طاقت نہیں رہتی، جب ارکان کو انسان صحیح طریقے سے انجام نہیں دے سکتا. بہت سارے ایسے لوگ ہوتے ہیں جو 60-70 سال کی عمر کے بعد حج بجا لا رہے ہوتے ہیں، تو اس وقت ان کے اندر قوت نہیں ہوتی نہ چلنے کی، نہ رمی جمرات کی، نہ ہی منا میں بیٹھنے کی، عرفات کے میدان میں بیٹھنے کی، اور وہ حج سے وہ لذت حاصل نہیں کر سکتے، حج کی عبادت کو نہیں سمجھ پاتے، اتنے بڑھاپے میں جاتے جبکہ جوانی کے ایام کو ضائع کر دیں. اس لیے اگر کسی کے پاس پیسہ ہے اور اس کے اوپر حج واجب ہو گیا تو اسے چاہیے کہ سب سے پہلے حج پر جائے. بہت ساری ایسی چیزیں ہیں جو ہماری سوسائٹی میں واجبات ہیں اور لوگ ان کو اہمیت نہیں دیتے، یا محرمات ہیں، لوگ ان کو حرام ہی نہیں سمجھ رہے، یہ بھی گناہ ہے. مثال کے طور پر گانا سننا کتنا رائج تھا اور اب بھی ہے ہمارے اسکولز میں، حتیٰ افسوس سے کہنا پڑتا ہے کہ بعض علاقے ایسے ہیں ہمارے ہاں جو شیعہ کمیونٹی کہلاتے ہیں، سب وہاں پر شیعہ ہیں، اور وہاں پر اگر کوئی اسکول کھلا ہوا ہے تو ان میں جو ولادت کی تاریخیں اس میں تو ہم خوشی مناتے ہیں، لیکن شیعہ وہ ہے جو آئمہ کی شہادت کی تاریخوں پر غم بھی مناتا ہے. عین شہادت کی تاریخوں میں ہماری کراچی کے اندر ایسا ہوا ہے کہ شیعہ کمیونٹیز میں اسکولوں میں شہادت کے دنوں میں اسکولوں کے اندر گانے سنائے گئے بچوں کو، بچوں کو ڈانس کروایا گیا. یعنی ہمارے وہ ادارے جن کا کام ہے بچوں کو تربیت دینا، بچوں کو سکھانا، اگر ہمارے ادارے صحیح نہیں ہیں، اسکول صحیح نہیں ہیں، اسکول ان کے لوگوں کے ہاتھ میں نہیں ہیں جو دین کو سمجھتے ہوں، جو اہل بیت کی معرفت رکھتے ہوں، جن کو پتا ہو کہ مودت کیا ہے، ہمارے بچے وہاں بگڑیں گے. شیعہ اپنے بچوں کو ایسے اسکول میں بھیجے، ایسی جگہوں پر بھیجے جہاں پر ابتدا سے ہی بچے کی تربیت صحیح نہ ہو اور اسے پتہ ہی نہ چلے کہ کیا دین ہے. اس لیے ہم خواتین جو عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کردار ادا کر رہی ہیں، ہمارا یہ فرض ہے کہ ہم اپنے بچوں کے حوالے سے بھی محتاط رہیں. صرف 2.25 مہینے میں امام حسین علیہ السلام سے ہم نے قریب نہیں ہونا، بلکہ 2.25 مہینے کے بعد بھی 365 دن امام حسین علیہ السلام ہمارے دل میں زندہ رہنے. دین ہمارے دل میں زندہ ہونا چاہیے، دین کا عشق اور محبت ہمارے دل میں ہونی چاہیے. مثال کے طور پر ہم شیعوں میں دیکھتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام کا غم منایا جا رہا ہے، مثلاً 2.25 مہینے ہم نے غم برپا کیا، لیکن کیا امام حسین علیہ السلام اس بات سے خوش ہوں گے، امام حسین علیہ السلام اس بات پر راضی ہوں گے کہ کوئی ان کے غم میں رونے والا شیعہ ان کے فرزند کے غم میں نہ روئے. مثال طور پہ امام محمد تقی کی شہادت ہے اور ہم اس دن کو یہی نہ جانیں کہ یہ امام محمد تقی کی شہادت کا دن. مثلا امام دہم کی شہادت کا دن ہو امام علی نقی علیہ السلام کی. اور
اللہم صلی علی محمد
اجل فرج. شیعہ خواتین کو بچے تو ابھی دور کی بات, عورتوں کو ہی نہ پتا ہو کہ آج امام کی شہادت کا دن. بہت سارے ایسے مسائل ہیں جو شیعہ کمیونٹیز میں دیکھنے میں آتے ہیں کہ ہم فرش آزاد جو مجلسیں ہیں اس پہ تو بہت زیادہ ایکٹیو اور متحرک ہوتے ہیں, اور سوا دو مہینے کے بعد لگتا ہے جیسے تشیع سے شیعت سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, جبکہ ان اماموں کی شہادت کو بھی برگزار کرنا چاہیے, برپا کرنا چاہیے. اب ایرانی اگر کوئی ڈش کسی کے پاس ہو وہ چینل لگا کر دیکھ لے تو وہاں احساس ہوتا ہے کہ ہاں یہاں شیعت ہے. اگر کسی امام کی شہادت ہوتی ہے تو پتہ چلتا ہے کہ آج امام کی شہادت, وہاں سوگ بنایا جاتا ہے, ذکر کیا جاتا ہے اس امام کا. اس امام کے غم میں پوری قوم جو ہے وہ غمزدہ ہوتی ہے. لیکن کیونکہ ہم پاکستانی ہمیشہ سے سنیوں کے ساتھ رہے, ہم لوگ ہمیشہ سے ایسی مملکت میں رہے, ایسی حکومت میں رہے جہاں دین کا کوئی نام نہیں. یہ فرش عزاداری بھی الحمدللہ درود بھیجے
صلی علی محمد و آل محمد.
دعائیں جناب سیدہ کے توسط سے ہمارے پاس باقی ہے اور اسی سے ہمیں دین کو زندہ کرنا, جیسے کہ امام خمینی نے کہا کہ محرم اور سفر ہے جس نے دین کو زندہ رکھا ہوا ہے. یہی سے ہم نے اسی درسگاہ سے مجلسوں کے ذریعے سے لوگوں کو بیدار کرنا ہے. اس لیے اب جیسے آپ کے محلے میں یہاں پر یہ مجالس ہو رہی ہیں, آپ کے یہاں الحمدللہ مدرسہ بھی بن چکا ہے, یہ بڑی نعمت ہے, اس کی قدر کریں. اور مجھے بہت تفصیل سے نہیں پتا کہ یہاں پر ولادت شہادت کے کس طرح سے پروگرامز ہوتے ہیں. اگر ہوتے ہیں تو سوا دو مہینے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہو جاتی, بلکہ ان مواقع پہ جو آئمہ کی ولادت اور شہادت کے ایام ہیں ان میں بھی بھرپور شرکت کرنی چاہیے شیعوں. یہ شیعت کا تقاضا ہے, مودت کا اظہار ہے. صرف امام حسین علیہ السلام کی ہم محبت لے کر بیٹھے اور ان کے فرزندوں سے محبت نہ کریں, ان کے بیٹوں سے محبت نہ کریں. دیکھیں جب کسی کو کسی سے محبت ہوتی ہے تو اس کی محبت کا لازمہ یہ ہوتا ہے کہ جو چیز اس سے تعلق رکھتی ہے اس سے بھی محبت کر. ہم خاک شفا سے اس لیے محبت کرتے ہیں کہ خاک شفا امام حسین علیہ السلام کے خون سے تعلق رکھتی ہے. وہاں پر امام کا خون بہایا گیا تھا. کربلا کی کوئی بھی چیز ہو ہمیں اس سے اس لیے محبت ہوتی ہے کہ وہ مولا سے نسبت رکھتی ہے. چیزیں جو امام حسین علیہ السلام سے نسبت رکھے ہیں, یہ علم حضرت عباس علیہ السلام سے نسبت رکھتا ہے, ہم اس لیے اس سے تعلق رکھتے ہیں. جھولا اگر حضرت علی اصغر کے نام کا پڑا ہوا ہے ہمیں اس سے ایک لگاؤ ہے کہ یہ حضرت علی اصغر سے نسبت رکھتا ہے, شبیہ ہے اس جھولے کی جو کربلا میں شام غریبہ میں جل گیا تھا, اس لیے ہمیں اس سے عقیدت. تمام وہ چیزیں جو مولا سے تعلق رکھتی ہیں ہمیں اس سے عقیدت ہے. اور ان کے اپنے فرزند جو ان کے وجود کا حصہ ہے, جس کے لیے حدیث قصہ میں یہ کہا گیا کہ لحمہم لحمی, رسول اللہ نے فرمایا کہ ان کا گوشت میرا گوشت ہے, ودمہم دمی, ان کا خون میرا خون ہے. پروردگار عالم سے دعا کریں کہ پروردگار جو انہیں دوست رکھے تو انہیں دوست رکھ, جو ان سے دشمنی کرے تو اس سے دشمنی کر. تو یہ مودت اہل بیت جو ہے وہ صرف پنجتن تک محدود نہیں رہ جاتی بلکہ شہاد معصومین علیہ السلام سے ہوتی ہے. بی بی سیدہ سلام اللہ علیہا درود بھیجے گا محمد علیہ السلام.
اللہم صلی علی محمد و اجل فرجہ.
بی بی کی شہادت کی مجالس الحمدللہ ہوتی ہے, میں نہیں کہہ رہی کہ نہیں ہوتی ہیں, لیکن دو تاریخیں بتائی گئی ہیں ان دونوں تاریخوں کے اوپر کم ہوتی ہیں ہم لوگوں کے ہاں. اگر آپ سرجر بازار میں کھارا در چلے جائیے تو کھوجو بہت ہوتی, ایک دن ہوتی ہے اس میں بھی لوگ اتنے زیادہ شریک نہیں ہوتے, یا ولادتوں کے موقع پر باقی ائمہ اطہار کے بھی لوگوں کو نہیں معلوم ہوتا. अफसोस से कहना पड़ता है, बाज जगहों के ऊपर शादियां होती हैं शहादत के दिनों पे, क्योंकि उनकी तवज्जो नहीं होती कि आज इमाम की शहादत की तारीख भी है। कुछ आइम्मा की शहादत की तारीखें जो है वो एक के बजाय दो तीन मिलती हैं, एहतियातन उन एक के बजाय दो तीन तारीखों में एहतियात लाजिम है कि हम उस तारीख में शादियां ना करें। और शब जो लग जाती है, शब का भी एक मसला लोग पूछते हैं, क्योंकि मैं खुद सखी मसाइल बताती हूँ और मैं जानती हूँ कि उलझने कितनी है कि शब कब से लगती। बाद लोग ये कहते हैं अगर चार बज गए तो बस अब शब लग गई, जबकि शब लगती है मगरिब के बाद से। यानी अगर आज दिन में इमाम की शहादत थी और मगरिब का वक्त हो गया, मगरिब के बाद से कोई काम इंसान करे तो उसमें कोई हरज नहीं, जैसे अरफे के दिन जनाब मुस्लिम की शहादत। लेकिन अगला ही दिन जो है वो ईद कुर्बान का दिन, इससे फर्क नहीं पड़ता। दिन में हमने कोई ऐसा काम नहीं करना अगर इमाम की शहादत की तारीख है तो हमारी खुशी हो उसमें, या अगर इमाम की विलादत की तारीख है तो हम अपना गम मनाएं। आइम्मा अलैहिस्सलाम की खुशी और उनका गम हमारे अपने जाती खुशी और गम के ऊपर तरजीह रखना चाहिए, ये मवद्दत कि हम अपने गम को भुला दें। अगर किसी के घर में 13 रजब को फौत हो जाता है कोई शख्स, तो वो 13 रजब को अपने मरने वाले की बरसी नहीं मनाएगा, बल्कि 13 रजब को इमाम की विलादत ही मनाएगा। किसी और दिन वो बरसी करेगा, क्योंकि ये इमाम की खुशी का दिन है। ये मवद्दत के तरीकों में से एक आध तरीके। हमारी बहन जो है वो आजादारी के हवाले से, करबला के हवाले से खवातीन का किरदार थी, जिसके ऊपर कल और परसों भी गुफ्तगू हुई और चंद नुकात मैंने आपके सामने अर्ज किए कि कुछ किरदार हमारे सामने उन लोगों के होते हैं जो फर्शे अजा बिछाते हैं, जिसको हम कहते हैं मानियाने मजलिस। यानी जो लोग घर वाले जो मजलिस का एहतमाम करते हैं, कुछ जिम्मेदारियां इनकी हैं, कुछ किरदार उन लोगों के होते हैं जो मजलिस में आकर बैठते हैं, कुछ जिम्मेदारियां उन लोगों की होती हैं जो सामीन हैं, और कुछ जिम्मेदारियां फर्शे अजा पर पढ़ने वालों की होती। कल और परसों थोड़ा थोड़ा सा जिक्र मैंने उस जिम्मेदारी का किया, जब कोई फर्शे अजा बिछाता है तो उसकी क्या क्या जिम्मेदारियां। ऐसा एक नुक्ता मैंने कहा कि वक्त पर मजलिस शुरू करना ये घर वाले की जिम्मेदारी है, इसमें सामईन का कोई कसूर नहीं। वक्त पर मजलिस खत्म करना ये भी घर वाले की जिम्मेदारी है कि वो वक्त पर मजलिस को खत्म करे। सामईन जो आते हैं मजलिस में शरीक होने के लिए, उनका भी ये फर्ज है कि अगर मजलिस में कोई चीज पढ़े तो पहले घर वाले से इजाजत ले लें। तनोहा पढ़ना है, मिसाल के तौर पर मरसिया पढ़ना है, ये अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए सुनने वालों की और घर वाले की और पढ़ने वालों की आपस में, खुसूसन पहले अशरे में जो 10 दिन है उनमें इंतहाई अहम चीजें होती हैं हमारे पास। 10 दिन जो है वो इंतहाई अहमियत के हामिल है कि कितने अशरे हो रहे हैं, कितने लोग मजलिस से कर रहे हैं। दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को, मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल फरजहु। आप बैठ जाइए, दुरूद भेजेगा मोहम्मद वाले मोहम्मद को, मोहम्मद वाले मोहम्मद वज्जल। तो घर वाले से इजाजत लेनी चाहिए। अगर कोई शख्स आकर यहाँ पर मसलन नौहे पढ़ना चाहता है, कितने नौहे पढ़े, तो अगर पहला अशरा है और बहुत सारी मजालिस हैं, हर घर में 6-6 नौहे 4-4 नौहे होंगे, मजालिस बहुत तुलानी हो जाती है। घर वाले को ऑर्गेनाइज करना चाहिए मजलिस को, एक नौहा दो नौहा और मजलिस खत्म होने। कसरत मजालिस अहले बैत इस्मत तहारत के नजदीक महबूबियत नहीं रखते कि हम बहुत ज्यादा मजलिस बरपा करें, बल्कि परवरदिगार आलम ने इबादत के मयार को बयान किया सूरह मुल्क की दूसरी आयत करीम, अल्लाह ताला फरमा रहे कि हमने तुम्हें खल किया, किस लिए खल किया, लियब्लुवकुम अय्युकुम अहसनु अमल, تاکہ ہم آزمائیں کہ تم میں سے سب سے بہترین عمل کرنے والا کون, سب سے اچھا عمل, کوالٹی کا کام اماموں کو چاہیے, اہل بیت کو چاہیے, خدا کو چاہیے. ہم مجلس برپا کریں, مجلس ایسی ہو جس میں لوگوں کے اندر کچھ تبدیلی ایجاد ہو. سوا دو مہینے کے بعد ہم اس فرش عزا سے کچھ لے کر اٹھے, اہل بیت کی مبدت ہمارے دل میں بیدار ہو, علوم اہل بیت سے ہم آراستہ ہوں, اہل بیت اس وقت طہارت کی معرفت ہمارے دل میں پیدا ہو, ہم وہ کام کریں جس سے ان سے نزدیک ہو سکے. یہ مجلس کا ہدف ہے جو کہ امام صلی اللہ علیہ وسلم نے چلتے وقت بھی بیان کیا. مدینے سے چلتے وقت امام نے کہا کہ میں مدینہ کو چھوڑ رہا ہوں تاکہ امر بالمعروف کروں, نہیں عز منکر کروں, اور اپنے جد کی امت کی اصلاح کروں. یہی مقصد ممبر امام صلی اللہ علیہ وسلم کا بھی ہونا چاہیے. اس لیے کوشش نہ کریں کہ ہم ہر جگہ زیادہ زیادہ کرتے رہیں, یہاں کھڑے ہو کر بھی ہم نوحہ پڑھ لیں, ہم وہاں بھی نوحہ پڑھ لیں, ہم ادھر بھی یہ ذکر کر لیں. اور بعض اوقات جو بانیان مجلس ہوتے ہیں وہ بیچارے اتنے مظلوم جاتے ہیں, یعنی ہم کیا کریں بھائی, کسی کو روک تو نہیں سکتے. یہاں پر یہ روکنے والا معاملہ بالکل غلط ہے کہ ہم کیوں نہیں روک سکتے, ہمیں روکنا چاہیے. معیار تو یہ نہیں ہے کہ چھ چھ نوحے, آٹھ آٹھ نوحے جب تک دل چاہے پڑھتے رہیں, بلکہ معیار یہ ہے کہ ایک وقت میں مجلس ختم بھی ہونی چاہیے. صاحب خانہ اتنا مظلوم نہ بنے گھر والا کو, میزبان جو فرش عزا بچھا رہا ہے, کہ یہاں پر اگر کسی کو ہم نے روک لیا, ایک یا دو نوحے اپنی مرضی سے کروا لیے تو مجلس کی حرمت پامال ہو جائے گی. بالکل ایسا نہیں ہے, مجلس کی حرمت پامال نہیں ہوگی اگر ہم مجلس کو آرگنائز کریں گے. مجلس کی حرمت ہرگز پامال نہیں ہوتی, اور نہ ہی امام نے ہم سے چاہا ہے کہ ہم گھنٹوں بیٹھ کر ایک مجلس برپا کرتے رہیں. چھ چھ گھنٹے نہ اذان کا خیال ہو, نہ نماز کا خیال ہو, نہ آنے والوں کا خیال ہو, نہ اگلی مجالس کا خیال ہو کہ آگے بھی مجلس ہے, محلے کی مجالس میں کیا ہوگا. تو یہ نظم و ضبط برپا کرنا, مجلس کو آرگنائز کرنا گھر والے کی ذمہ داری. اس لیے بانیان مجلس بہت زیادہ اہمیت رکھتے ہیں. جو مجلس کرواتا ہے, جیسی مجلس وہ چاہے گا ویسی مجلس ہوگی. اگر وہ چاہے گا مجلس منظم ہو تو مجلس منظم ہو. وہ ارادہ کرے گا کہ مجلس میں پڑھنے والے صحیح پڑھیں تو مجلس میں پڑھنے والے ویسا ہی پڑھیں. انتخاب کرنا اس کا کام, کنٹرول کرنا اس کا کام. ایک چیز کل میں نے بیان کی کہ حدیث قصہ صحیح پڑھنے والے ہونے چاہیے. حدیث قصہ کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں جو ہماری اہم دعائیں ہیں, ان کو بھی مجالس میں لانا چاہیے. صرف حدیث قصہ ضروری نہیں ہے کہ ہمیشہ حدیث قصہ ہی ہو. مثلا پہلے عشرے میں 10 مجلسیں ہوتی ہیں, 10 مجلسوں میں اس کو ملٹی پلائی کریں آپ, جتنے آپ کے یہاں عشرے ہو رہے ہیں محلے میں, کتنے مجالس ہو رہی. اگر ہر جگہ حدیث قصہ پڑھی جائے, کئی دفعہ لوگ حدیث قصہ سن لیں, تو اور بھی دعائیں ہیں, دعائیں توسل ہے, زیارت عاشورہ ہے, ایسے ہی اور امام کی دوسری دعائیں ہیں, آئمہ اطہار کی, حضرت علی علیہ السلام کی بہت ساری دعائیں ہیں, مناجات ہیں, صحیفہ کاملہ کی دعائیں. تقسیم کر لیں تاکہ زیادہ سے زیادہ لوگوں کو دعاؤں سے آگاہی ہو. کون کون سی ہمارے پاس دعائیں ہیں؟ دعائیں ندبہ نہیں پتہ لوگوں کو, دعائیں ندبہ میں ہوتا کیا ہے. الحمدللہ اب لوگوں نے نام تو سن لیا ہے. ایک زمانہ ایسا بھی تھا کہ دعائیں ندبہ کا نام بھی نہیں سنا ہوا تھا, اجتماعات نہیں ہوتے تھے دعائیں ندبہ کے. اگر جمعہ کا دن ہے آپ دعائیں ندبہ رکھ لیں, اس سے لوگوں کو مختلف دعاؤں کے بارے میں آگاہی بھی ہوگی اور ترجمہ بھی پڑھیں. ضروری نہیں ہے ہمیشہ عربی میں ہی پڑھیں, بلکہ ترجمہ بھی پڑھوا سکتے ہیں. اب ایک دن ترجمہ پڑھوا لیں, ڈیوائڈ کریں, تقسیم ہونی چاہیے ان چیزوں کی. ایسا نہ ہو کہ ایک ہی جگہ پر اتنی ساری چیزیں پڑھ لی جائیں کہ لوگ تھک جائیں. باری 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 تقسیم کر کے, دنوں میں تقسیم کر کے آرگنائز کریں. پہلے سے آپ کو پتا ہو آج حدیث قصہ پڑھنی ہے, آج زیارت عاشورہ پڑھنی ہے, یہاں پر پہلی مجلس ہوتی ہے, یہاں حدیث قصہ ہوتی ہے. اب یہ جو آرگنائزیشن کا کام ہے وہ صرف ایک فرد نہیں کر سکتا. محلے کی مجالس ہیں تو محلے کی مجالس کو آپ مل کر ایک تنظیم بنائیں, ایک اجتماع بنائیں اپنا, چند لوگ ایسے ہوں آپ کے, چار پانچ افراد جو ان چیزوں کو آرگنائز کریں ہو, تاکہ ہماری مجالس کی افادیت بڑھے, مجالس کا آؤٹ پٹ بڑھے. بہت کچھ ہم ان مجلسوں سے حاصل کر سکتے ہیں اگر ہم اپنی مجالس کو منظم کریں اور ان لوگوں کو لے کر آئیں جو یہ چیزیں دے سکتے ہیں. حدیث ہے کہ سب کوئی پڑھ رہا ہے تو صحیح پڑھے، جا رہا ہے عاشورہ پڑھ رہا ہے صحیح پڑھے، تو آئے ندبہ پڑھ رہا ہے صحیح پڑھے. اب کون صحیح دے گا؟ جس کا اپنا تقوی بھی ہے، تقوی زیادہ ہو جس کا، جو پرہیزگار ہو، جو خود باعمل، مودت دینے والا خود مودت نہ رکھتا ہو. مودت کیسے دے گا؟ ہم کسی کو کچھ دے رہے ہیں، آپ کہیں کہ کسی غریب کے پاس چلے جاؤ تم اور اسے 1,00,000 روپے لے، اور نہیں دے سکتا، بیچارہ خود ہی غریب ہے، فقیر ہے، 1,00,000 روپے کہاں سے دے گا کسی؟ تو اگر کوئی امیر ہوگا تو وہ دے گا کسی غریب کو. اسی طرح سے کوئی خود تقویٰ نہ رکھتا ہو، اہل بیت کی مودت نہ رکھتا ہو، ان کے احکامات کے اوپر عمل نہ کر رہا، کرسی پر بیٹھ جائے اور اہل بیت کی مودت دے دے، کر بھی نہ جانتا ہوں، ذات عاشورہ صحیح پڑھ لے، کیسے پڑھے؟ جس کے اندر خود صلاحیت ہے اس کو چوز کرنا، اس کو انتخاب کرنا، یہ ان لوگوں کا فرض ہے جو مجالس کو آرگنائز کر. اب اس آرگنائزیشن کی ذمہ داری ایک فرد کے اوپر نہ رکھیں، بلکہ چند لوگ مل کر محلے کی مجالس کو آرگنائز کریں، لوگوں کو اطلاع دینا، پبلک کو لے کر آنا، یہ بھی اس شخص کا فرض ہوتا ہے جو مجالس برپا کر رہا ہوتا ہے. جس نے فرش ایزا بچھائی ہے لوگوں تک اطلاع پہنچائے کہ یہاں پر فرش ایزا بچھی ہوئی ہے، ہمارے گھر میں مجلس ہو رہی ہے، تاکہ لوگ وہاں تک پہنچ سکے. یہ سارے کام، چھوٹے چھوٹے کام، جس سے ہماری مجالس کی افادیت بہت بڑھ جاتی ہے. اب ایک اور اہم جز جو مجلس کا ہوتا ہے، ذاکری. یہ بھی ظاہر ہے کہ انتخاب کرنا جو ہے وہ گھر والے کا یا اس آرگنائزیشن کا کام ہوتا ہے جو ذاکر کو، پڑھنے والے کو، ذاکرہ کو، خطیب خطیبہ کو سلیکٹ کرتا ہے کہ کس نے مجلس پڑھنی. آپ نے اگر ایسے شخص کا انتخاب کر لیا جس کی خطابت اچھی ہے، شولے بیانی بہت ہے، لفاظی بہت ہے، آتا ہے لوگ واہ واہ کر کے چلے جاتے ہیں، خوش ہو کر چلے جاتے ہیں، کیا اس کام سے ہم مودت اہل بیت کے پھیلاؤ کے لیے، اہل بیت اس وقت طہارت کی تعلیمات کے رواج کے لیے کوئی قدم آگے بڑھا سکتے؟ عقائد لوگوں کے خراب کرنے والے افراد آ جائیں اور نصیریت کو پھیلائیں، امام علیہ السلام، مولا کائنات اس سے خوش ہوں، امام حسین علیہ السلام اس سے خوش ہوں. حضرت علی نے کہا کہ میرا دشمن ایک وہ دشمن ہے جو محبت میں غلوف کرتے ہیں، محبت میں بہت آگے چلے جاتے ہیں، علی کو خدا بنا دیتے ہیں، حسین کو خدا بنا دیتے ہیں، اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں علی اللہ ہے، اتنے آگے چلے جاتے ہیں کہتے ہیں سلام کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یا علی مدد، یہ بڑی فضیلت کی بات، ہمیں تو سلام کی ضرورت ہی نہیں. قرآن نے کہا کہ جب تم کسی سے ملاقات کرو تو سلام کرو، فقل سلام علیکم، یہ اللہ حکم دے رہا ہے. خود حضرت علی سلام کرتے ہیں، رسول اللہ سلام کرتے ہیں، ہم بھی سلام بھیجتے ہیں، کس کس کے اوپر سلام بھیجتے ہیں، نماز میں بھی ہم سلام کرتے ہیں، السلام علینا، کیا مطلب ہے اس کا؟ سلام ہم پر، وعلی عباد اللہ الصالحین، اور اللہ کے ان بندوں کے اوپر جو نیک بندے ہیں. تو یہ سلام تو آپ کو پوری دین کی جزیات میں بھی نظر آ رہا، قبور پر جاتے ہیں اہل قبور کو بھی سلام بھیجتے ہیں، زیارت اہل قبور کیا ہے، ان کے لیے ہم سلام کرتے ہیں. سلام اتنا ہے، لیکن کون ہے ایسے جو آتے ہیں اور محبت میں اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں، کہتے ہیں کہ سلام چھوڑو یا علی مدد، علی کو یاد کرے، جو علی نے کہا ہے وہ تو کرے. اب یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی نہج البلاغہ کو اٹھا کر نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی قرآن کو کھول کر نہیں دیکھا، یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے کبھی عبادات کو چکھ کر نہیں دیکھا. یقین مانیے مجھے بہت ہی ہنسی بھی آتی ہے اور رونا بھی آتا ہے ان تمام مسائل کے اوپر، کہ جب لوگ ہمیں بتا رہے ہوتے ہیں کہ تشہد میں حضرت علی کی شہادت کی گواہی دینا، اشہد ان علی ولی اللہ، یہ کہنا، ایک گروہ، ایک فرقہ ہے ایسا جو یہ پڑھ رہا ہے. اچھا، جو لوگ اس کو زیادہ تبلیغ کر رہے ہیں، پروپیگنڈا کر رہے ہیں، وہ لوگ ہیں جو خود نماز نہیں پڑھتے. نوازیوں سے کہتے کہ تم تشہد میں یہ بھی کہا کرو، خود ان کو توفیق نہیں ملی ہوئی کہ وہ نماز پڑھے، لیکن اس چیز کا پرچار کریں کہ وہ شیطان کے نمائندے جو دین کو غلط طریقے سے لوگوں میں رائج کرنا چاہتے ہیں، دین کو غلط طریقے سے رنگ دے کر رائج کر رہے ہیں. جبکہ حقیقت یہ ہے کہ مودت کو پھیلانے والا خود مودت اہل بیت کا حامل ہونا چاہیے، اہل بیت کے بتائے ہوئے راستے پر دین کے اوپر عمل کرنے والا ہو. عزاداری میں جو مسائل ایجاد ہو رہے ہیں اس میں ہم اور آپ اور خصوصاً جو لوگ فرش ادا بچھاتے ہیں وہ بہت بڑے ذمہ دار ہیں. اب آپ کی ذمہ داری کیا ہے؟ اگر ہم خود فرش ادا نہیں بچھا رہے اس کا مطلب ہے ہمارا کوئی رول نہیں، ہمارا کوئی کردار نہیں ہے، کیونکہ ہم گھر میں مجلس نہیں کرتے، ہم بام بار کا مجلس نہیں. آپ کا کردار جو سامعین ہے وہ بھی بہت زیادہ، جو لوگ سنتے ہیں مجلس میں آ کے فرش امام حسین علیہ السلام پر بیٹھتے ہیں ان کی ذمہ داری بہت زیادہ ہے کہ وہ کیا سن رہے ہیں، انہیں کیا سنایا جا رہا ہے، ان کو پتا ہونا چاہیے کہ دین کی حقیقت کیا ہے. جب تک آپ کا علم نہیں بڑھے گا آپ یہ کردار اچھے طریقے سے ادا نہیں کر سکتے. صحیح کتابیں پڑھیں. مولا نے کہا علم زندگی ہے، جہالت موت. اگر سننے والے خود مرے ہوئے ہیں، مردہ ہیں، تو ان کو کیا سنایا جائے گا؟ جو بھی سنا دیا جائے ان کو فرق نہیں پڑتا. زندہ ہوں تو ان کو محسوس ہو کہ ہمیں کیا سنایا جائے. علم رکھنے والے ہوں، پہلے زندہ ہونا ضروری ہے اہل بیت عصمت طہارت سے قریب ہونے کے لیے، آئمہ علیہ السلام سے نزدیک ہونے کے لیے. پہلے ہم زندہ ہوں جانے کہ ہمیں کیا بتایا جا رہا ہے. اصلی کتابیں پڑھ. خواتین کے جو شوق ہے فضول شوق ہماری قوم کے اندر بھی بہت زیادہ، مثلا شوق ہے ڈائجسٹ پڑھنے کا، شوق ہے ٹی وی دیکھنے کا، شوق ہے باتیں کرنے کا. یہ سارے وہ شوق ہیں جس سے ہم ضائع ہو رہے ہیں، عمر ہماری تلف ہے. قیامت میں ہم سے ان چیزوں کے بارے میں سوال کیا جائے گا، چار سوال پوچھے جائیں گے بعض مجالس میں. میں ان کو تکرار کرتی ہوں کہ اکثر یہاں پر جو ہیں وہ لوگ نئے ہیں. ایک ہم سے پہلا سوال کیا جائے گا کہ تم نے اپنی عمر کہاں گزاری، کیسے گزاری، کس طریقے سے گزاری، کیا کیا ہم نے جب پیدا ہو گئے، بالغ ہو گئے، اس کے بعد سے ہم کیا کر رہے ہیں؟ عبادت کر رہے ہیں یا اپنے وقت کو ضائع کر رہے ہیں؟ کتنا وقت ہم ضائع کریں حساب کریں، رات کو بیٹھ کر سونے سے پہلے حساب کیا کریں کہ ہم نے کتنا وقت ضائع کیا. امام سید الساجدین کی ایک دعا ہے،
صلی علی محمد
عجل فرجہ. دعائے مکارم اخلاق بہت خوبصورت ہے یہ دعا، اور بہت ساری دعائیں ایسی ہیں صحیفہ کاملہ سجادیہ کی جو واقعی میں بار بار پڑھنے کی قابل ہے. یہ وہ کتابیں نہیں ہیں جن کو زندگی میں انسان ایک دفعہ پڑھ لے، کہانیاں نہیں ہیں جو ایک دفعہ پڑھی ہم نے تو وہ دوبارہ مزہ نہیں آئے گا. قرآن آپ جتنی دفعہ پڑھیں آپ کو لگے گا یہ تو نئی چیز ہمیں بتا رہے. صحیفہ کاملہ سجادیہ نہج البلاغہ بھی ایسا ہی کہ ہم جتنی دفعہ پڑھیں ہمیں احساس ہی ہوتا ہے نئی چیز بتا. مولا کیا کہہ رہے ہیں؟ پروردگار مجھے ان کاموں میں مصروف کر دے. چوتھے امام فرما رہے ہیں مجھے ان کاموں میں مصروف کر دے جس کے بارے میں کل کے دن مجھ سے سوال کیا جائے گا. پروردگار میری زندگی کو اپنی اطاعت میں مصروف کر، اور جب یہ شیطان کی چراگاہ بن جائے تو مجھے اس دنیا سے اٹھا لے. جب شیطان ہماری زندگی پر حملہ آور ہوتا رہے تو ہمیں اپنی زندگی کے ختم ہونے کی دعا کرنی چاہیے. اگر ہماری زندگی میں فلمیں ہیں، گانے ہیں، بےہودہ لفظ باتیں ہیں، غیبتیں ہیں، دوسروں کی برائیاں ہیں، وقت ضائع کرنا ہے تو یہ شیطان کی چراگاہ ہے. ہم اپنا وقت کہاں استعمال کریں یہ چیز اپنے بارے میں ہمیں غور و فکر کرنا چاہیے. مجلس میں ہم بیٹھتے ہیں تو ہوش آواز کے ساتھ بیٹھ رہے ہیں، سنتے ہیں، ہماری ذمہ داری آپ کی ذمہ داری ہے. اگر سامعین علم رکھنے والے ہوں تو پڑھنے والا بھی توجہ سے پڑھے گا. پڑھنے والے کو پتا ہو کہ سامعین کے عقائد بہت مضبوط ہیں، یہ نسہری نہیں ہے، ان کو پتہ ہے امامت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے رسالت کیا ہوتی ہے، ان کو پتہ ہے دین کے واجبات کیا ہیں، ان کو پتہ ہے دین کے محرمات کیا ہیں، کیا چیز واجب ہے کیا حرام ہے، تو پڑھنے والا بھی محتاط ہوگا. لوگ مجلس سے پڑھتے ہیں اٹھ کر نماز کے وقت چلے جاتے ہیں، نماز نہیں پڑھتے ہیں. بے نمازی لوگ مجلس سے پڑھ، ایسی خواتین مجالس پڑھ رہی ہیں میں خود جانتی ہوں جن کا دین سے تعلق نہیں ہے، دیندار نہیں ہے، اور ذاکری کر میک اپ کر کے ممبر میں بیٹھے. सुनने वाले सुन रहे, देख रहे, मैं कब की हुए मेंबर पे बैठी। वो औरतें जो बाहर निकलती है बेपर्दा निकलती, यहां से मजलिस पढ़कर उठी, आम दिनों में भी देखा। अब जाकिरा क्या सिर्फ जिस वक्त जिक्र कर रही है उसी वक्त उसका किरदार हमें देखना है? किरदार तो हर वक्त का होता है, किरदार हमेशा का होता है। झूठा आदमी अगर जिंदगी में कई दफा झूठ बोल चुका है, मशहूर हो गया कि झूठा है, इसका किरदार खराब हो गया। एक औरत जिसको हम शादी में देखते हैं कि वो स्लीवलेस पहने हुए है, बेपर्दा है, ये बेकिरदार लोग हैं। बेकिरदार लोगों को हम आकर मिंबर पर बिठा दें, ये हमारी जिम्मेदारी। सामीन भी कोई इतराज ना करे, अच्छा ठीक है ये तो बहुत अच्छी वाहवा करवा लेती, काफी है कि क्या ये मुबद्दत अहले बैत लोगों के दिलों में पैदा कर देंगी, वो किरदार बना देंगी जिससे इमाम जमाना का जहूर हो जाए। हम वो पाकिजगी लोगों में मुंतकिल करवा सकेंगे जिससे इमाम सदा दे और हम सुने, इमाम हमें बुलाए और हम उनकी सदा पर लबैक कहें। जब तक हम सामईन जो मजलिसों में आकर बैठते हैं बेदार नहीं होंगे, गफलत के से बाहर नहीं निकलेंगे, गफलत के पर्दे नहीं हटाएंगे, उस वक्त तक हमारी मजलिस की इफादियत बेहतर नहीं होगी, फायदा नहीं उठा सकते हम इन मजालिस से। दुश्मन भी हमारा यही चाहता है। अब हमें बाजूकात ये सोचने में मजबूर हो जाते हैं कि होता क्या है कि मजलिसों में सब कुछ होने लगता है, गलत गलत चीजों की तरफ लोग ज्यादा रागिब हो जाते, कितनी चीजें अदादारी में जो गलत रसूमात, लोग भी कहते हैं आप ये गलत हो रहा है, चूड़ियां और मेहंदी के साथ मन्नतें मानी जा रही हैं, हत्ता के ऐसी ऐसी चीजें जो मजलिस के तकद्दुस को खत्म कर देती, और लोग इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम से ज्यादा, अल्लाह ताला हम सबको हिदायत करे, बाज जगहों पर इन चीजों में लोगों की अट्रैक्शन ज्यादा होती है बनिस्बत मजलिस के मैटर से। खुद जो लोग अंचोली में रहते हैं वो बताते हैं कि वहां कोई भी मजलिस सुकून से नहीं होती, सब अफरा तफरी रहती है और यही सब चलता रहता है। अगर सब ये सब कुछ होता रहेगा जो हो रहा है, और ना बोलने वाले पढ़ने वाले इसके ऊपर एतराज करेंगे कि मजालिस की इफादियत को बढ़ाया जाए, मजलिसों में इस्लाह नफ्स की कोशिश की जाए। मौला कह रहे तुम्हारा सबसे बड़ा दुश्मन तुम्हारे अपने नफ्स के अंदर है, उससे लड़ो, इससे जंग लड़नी है, ख्वाहिशात के ऊपर काबू पाना है, गुनाहों को अपने मुआशरे से मिटाना है। तकवा वाजिब और मुहर्रमात की पहली सीढ़ी, अभी हम पहली सीढ़ी पे नहीं चले, चढ़े ही नहीं, और दूसरी सीढ़ी क्या है, मुहर्रमात के बाद मकरूहात से इज्तनाब करना। मकरूहात यानी वो काम जिसको अगर हम तर्क कर दें तो बेहतर है, लेकिन अगर तर्क नहीं करते तो गुनाह नहीं, तर्क नहीं करते तो भी गुनाह नहीं। मिसाल के तौर पर मंगल के दिन नाखून काटना। अब आप देखिए हमारी दीनदारी, अवाम में दीनदारी कितनी है, जो अमल मकरूह है लोग समझते हैं वो गुनाह है। मंगल के दिन नाखून काटना गुनाह नहीं है बल्कि एक मकरूह अमल है, अगर हम करें तो अच्छा नहीं है लेकिन तर्क कर दे तो बेहतर है, ऐसा नहीं कोई गुनाहगार हो जाए। या मिसाल के तौर पर कुछ कैफियात में बाज हालात में मेहंदी लगाना या हजाब करना मकरूह अमल, उसके बड़ी लोग एहतियात करते हैं कि भाई ये नहीं करना, जो चीज इतनी राइज होगी वो कैसे राइज हुई जबकि वो एक मकरूह अमल, लेकिन हमारी अवाम बड़ी पाबंदी से काम कर रही है। इसकी वजह यह कि दीन उनको ऐसे ही बताया गया, ये काम नहीं करो, ये काम करना बिल्कुल लोग समझते हैं जैसे हराम है, इतना हमें सिखाया गया, इतनी तरबियत की गई कि लोग वो नहीं कर, सब रहना फिर रहे लेकिन मेहंदी नहीं लगा रहे, मेहंदी लगा लेंगे तो ये हो जाए, मकरूह काम है, बेहतर है कि आप ना लगाए, अगर लगा भी लेते तो गुनाहगार नहीं। उससे ज्यादा आसानी से गुनाह कर रहे हैं जो हराम है, खुदा का गजब नाजिल होता है। तो बेपर्दा ऐसी महाफिल में जहां पर मर्द भी होते हैं, शादियां शियों की कैसे होती है? देखिए हम पहली बात जब कोई शादी रखते हैं तो ये कोशिश करते हैं कि हमारे आइम्मा अरवाह मासूमीन अलैहिस्सलाम वहां पर आए। हम कहते हैं इमाम जमाना हमारे मजालिस में, इमाम जमाना मौजूद है, जिंदा है, हयात है, हम उनके फैज से मुसलसल फैजियाब हो रहे, फैज हासिल कर रहे हैं। मौला ये भी जानते हैं कहां पर क्या हो रहा है, इमाम ये भी देख रहे ہماری شادیاں کیسی ہو رہی ہیں، مجلس میں بھی آتے، پتہ ہے امام کو کہ ہم کیا کر رہے ہیں. اب ہم شادی رکھتے ہیں، شادی میں پہلی چیز یہ کہ حدیث سے قصہ، اہل بیت کا ذکر بہت ضروری. ہر شیعہ گھر میں جب بھی کوئی شادی ہوتی ہے تو حدیث قصہ پڑھی جاتی ہے، ذکر اہل بیت کیا جاتا ہے، مجلس بھی برپا کی جاتی ہے، اور حتیٰ عقد کے وقت یعنی جب نکاح ہو رہا ہوتا ہے تب بھی حدیث قصہ ہوتی ہے، درود و سلام ہوتا ہے معصومین علیہ السلام کے اوپر. یہ ہمارا طریقہ کام. لیکن بس یہ کام ختم ہوا، اس کے بعد ہم نے کیا کیا؟ دعوت دی ہے نا اہل بیت کو آنے کی، اپنے وقت کے امام کو آنے. اس کے بعد جو ہے اتنے گناہ کرتے ہیں، اتنے گناہ کرتے ہیں کہ ہماری ساری محفل کی، اس عقد کی محفل کی برکتیں اور رحمتیں ختم ہو جاتی ہیں. اگر وہاں پر نا محرم ہے، وہ دلہن جو بیٹھی ہوئی ہے جس نے اپنی نئی زندگی گزارنی ہے، اہم ترین زندگی کے اوقات میں قدم رکھنا ہے، اس کو ہم نے اتنا گناہگار کیا کہ ساری برکتیں اس کی زندگی کی ضائع ہو گئی. فوٹوگرافرز بھی آ رہے ہیں، مووی میکرز بھی آ رہے ہیں، نامحرم مرد بھی آ رہے ہیں، اور یہ معاملہ ہماری شیعہ قوم کا اتنا خراب ہے، یہ والا معاملہ اتنا خراب ہے کہ اکثر شادیوں میں گناہ بہت زیادہ ہوتے ہیں. بہت افسوس سے کہوں گی کہ حتیٰ بعض ایسے لوگ جو پردہ بھی کرتے ہیں، وہ لڑکیاں جو پردہ کر رہی ہیں، 365 دن تک انہوں نے کوشش کی، لیکن جب اہم ترین زندگی کا وقت آیا، شادی کا موقع، تو انہوں نے پردہ اتار دیا. اس دن کے لیے یہ سوچا کہ شاید ایک دن کا گناہ جائز، ایک دن اس دن کر لیں. اچھا یہ صرف لڑکیاں نہیں کر رہی، یہ بزرگ جو ان کے ماں باپ ہیں، ماموں ہیں، ان کے سسرال والے ہیں، خواتین ہیں خصوصاً، ارے بھائی آج تو شادی ہے، آج تو چھوڑ دو. ہم اپنے امام سے یہ کہیں گے مولا آج ہم گناہ کر لیتے، آج شادی کر. شادی والے دن تو زیادہ احتیاط کرنی چاہیے، جو زندگی کی ابتدا کا دن ہے، جہاں سے ہم یہ چاہ رہے ہوتے ہیں کہ برکتیں شروع ہوں، مبارک ہو، مبارک ہو. یہ کیا ہے مبارک کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ کہ برکت آ جائے. بعض کام ایسے اہم ہوتے ہیں کہ اس میں برکت کی ضرورت ہوتی ہے. سب لوگ یہ کہہ رہے ہیں کہ مبارک ہو، بچہ آیا، بچے کی زندگی مبارک، اس کی زندگی میں برکت، شادی ہوئی، اس شادی کے کام میں برکت آئے، سب لوگ یہ کہہ رہے ہوتے ہیں مبارک ہو. اب یہ کام جو ہم عمل کر رہے ہیں وہ ساری مبارکوں کو ضائع کر رہا ہے، برکتیں زائل ہو رہی ہیں، برکتیں رحمت خدا کی دور جا رہی ہیں گناہوں کی وجہ سے. معصیت انسان کو اگر رنجیدہ نہ کرے تو ایمان نہیں، مودت نہیں. مومن کے لیے کہا گیا کہ اس کے لیے وہ دن عید کا دن ہوتا ہے جب وہ کوئی گناہ نہیں کرتا، اور اگر دل میں ایمان ہے تو دل میں رنجش آئے گی گناہ کے وقت. دل میں ایمان ہے، امام کی مودت ہے، تو ہم کوئی غلط کام کریں گے تو دل افسردہ ہوگا، دل نہیں چاہے گا کہ ہم وہ غلط کام کریں. کسی نے جھوٹ نہیں بولا، اس کے لیے ایک دفعہ جھوٹ بولنا ملال کا سبب ہے، میں نے کیوں جھوٹ بولا، رنجش ہے. کسی نے پردہ نہیں اتارا، اس کے لیے ایک دفعہ پردے کو اتارنا، ایک دفعہ کوئی نامحرم دیکھ لے، بہت رنجش کا سبب. ایک دن کی چھٹی کیوں، اور وہ بھی وہ دن جو اتنا اہم دن ہے، جس کے بعد ایک نسل کو پروان چڑھوان. وہ دن تو مثالی ہے. میں خصوصاً ان خواران سے، ان لڑکیوں سے ضرور التماس کروں گی جو لوگ پردہ کرتے ہیں، کہ خدا کے لیے اپنے پردے کو شادی کے دن ضائع نہ ہونے دیں. کیونکہ یہ بات بھی مقرر ہم نے دیکھی سنی کہ اچھی اچھی لڑکیاں بھی جو ہیں وہ اپنے والدین اور سسرال والوں اور بہن بھائی اور ان سب کے پریشر میں آگے وہ ایک دن کے لیے پردہ اتار دیتی. اللہ تعالیٰ کی رحمت برکتیں ہماری زندگی سے زائل ہو جائیں. یہی اسٹینڈ کا وقت ہے، یہی مقاومت کا وقت ہے. کربلا نے ہمیں سکھایا، ہم نے کیا کربلا سے لیا؟ کہ دین کی خاطر اسٹینڈ لینا ہے، دین کی خاطر قدم جما کے رکھو. زیارت عاشورہ میں بھی ہم یہی پڑھتے ہیں، پروردگار ہمارے اقدام کو ثابت اقدامنا، کیا مطلب ہے ثابت قدم رکھ ہمیں دین کے معاملات. دین کا معاملہ ہے تو ہم ڈٹ کر مقابلہ کریں، کربلا والوں کی طرح ایک قدم بھی وہ پیچھے نہیں ہٹے، ایک قدم بھی پیچھے نہیں ہٹے. جب ہم اتنے اتنے چھوٹے معاملات میں امام کے محضر کا احساس نہیں کریں گے تو امام کا ظہور نہیں ہوگا.
جب ہم ان تمام معاملات میں امام کے حضور کا احساس کریں گے اور امام کو ناراض نہیں کریں گے, جو فرزند امام حسین علیہ السلام ہے, جو منتقم خون امام حسین علیہ السلام ہے, تب امام کا ظہور ہوگا. تو یہ 365 دن آپ کے امام آپ کے ساتھ ہیں. امام حسین ہمارے دل میں زندہ ہونے چاہیے. امام وقت, امام عصر ہماری ہر محفل میں, ہماری ہر بزم میں ہمارے لیے اہم ہونے چاہیے کہ ہم امام کو ناراض نہ کریں, قدم قدم پر امام کی رضایت کو کسب کرنے کی کوشش کریں. میں جو دعا آخر میں پڑھواتی ہوں اس میں ایک جملہ کہتی ہوں, اللہ تعالیٰ ہماری زندگی کے ہر لمحوں کو ظہور امام زمانہ کے انتظار میں مصروف کر دے. تو یہ جو ہر لمحہ ہے وہ ہمارے سونے کا, جاگنے کا, ہمارے کھانے کا, پینے کا, تمام اوقات ہوتے ہیں. اللہ نے کہا کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. کیوں کہا؟ ہر اہم کام, جو بھی اچھا نیک کام ہے, اس سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھو. ہمیں حکم دیا گیا, ہمارے معصومین نے بتایا, رسول اللہ نے بتایا, کام شروع کرو تو اللہ کے نام سے. کیونکہ جب ہم غسلہ کھانا کھا رہے ہیں, کھانا کھاتے ہیں, تو جو کھانا, جو غذا, جو پانی ہمارے وجود کے اندر, جسم کے اندر اللہ کے نام کے ساتھ جائے گا, یہ ہمیں ایسی طاقت دے گا, ایسی قوت دے گا, وہ انرجی فراہم کرے گا جو اللہ کے بتائے ہوئے راستے میں صرف ہو, گناہ سے ہم بچے, شیطان ہم سے دور ہو جائے گا. لیکن جب ہم نے اللہ کو یاد نہیں کیا, ایسے ہی کھا لیا, ایسے ہی پی لیا, ایسے ہی ہم اپنے کام سارے کرتے چلے گئے, ذکر خدا ہماری زبان پر نہیں, یاد خدا زبان پر نہیں, نماز نہیں پڑھ رہے, تو آہستہ آہستہ گناہوں کے گرداب میں ہم پھنستے چلے گئے. اس لیے ہر لمحے کوشش کریں کہ ہم خوشی منا سکتے ہیں, ہم زندگی کو جی سکتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے اتنی نعمتیں دی ہیں, تفریح کے سامان اتنے زیادہ ہیں کہ مجھے سمجھ میں نہیں آتا کہ ہم گناہ سے کیوں تفریح لیں. اللہ تعالیٰ نے حلال چیزیں بہت ساری ایسی رکھی ہیں جس سے انسان اپنے آپ کو فریش کر سکتا ہے, بہت سی چیزیں. اگر انسان خود ایسا ہو جو انجوائے کرنے والا, مطلب ہم کھانا ہی پکا رہے, آپ کوکنگ کو ہی انجوائے کر سکتے, وہ خصوصاً اگر ہم عبادت بھی سمجھیں تب تو اس کی لذت اور بڑھ جائے. اپنے گھر کی سجاوٹ کو انجوائے کر, خواتین کے لیے تو اتنی چیزیں ہیں, تنوع ہے. میں کہتی ہوں وہ مرد جو بیچارہ ایک آفس میں کرسی پر بیٹھا رہتا ہے, وہ بڑا مظلوم ہے جو ہل جل نہیں کر سکتا. وہ ایک ہی جگہ پر بیٹھنا ہوتا ہے, دفتر میں ایک ہی جگہ کام کرنا ہوتا ہے. جو عورت ہاؤس وائف, گھریلو عورت, اس کے تنوع کے لیے, اس کے پاس زندگی کو انجوائے کرنے کے لیے, اس کے پاس سوچنے سمجھنے کے لیے اور اپنی زندگی میں بہت سارے باب کھولنے کے لیے بہت کچھ ہے, بہت کچھ ہے. کیونکہ ہم آزاد ہیں, نسبتاً آزاد ہوتے, ایک ہی جگہ نہیں بیٹھے ہوئے, گھر کے مختلف گوشوں کے نام. تو عورتوں کو جو یہ کہا گیا کہ گھر ان کے لیے بہترین جگہ ہے عبادت کی, بہترین وہ جگہ ہے جہاں وہ اللہ سے قریب ہوتی ہیں, بہت کچھ ہے اگر ہم اپنے اندر کے معاملات کو درست کر لیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق دے کہ با ایمان رہ کر, با عمل ہو کر, اپنے امام کو, خصوصاً امام وقت کو اور بی بی سیدہ کو اپنے آپ سے راضی و خوشنود کریں. خواتین گھر میں بیٹھ کر مطالعہ بھی کر سکتے ہیں, اچھی کتابوں سے دوستی کرنے کی, محبت کرنے کی عادت ڈال. اچھا, لوگ یہ کہتے ہیں ہم سے مطالعہ نہیں ہوتا, یہ بھی خواتین شکایت کر رہی ہیں, ہم سے کتابیں پڑھی نہیں جاتی. کتاب پڑھنا آپ اسٹارٹ لیں, واقعات کی بہت ساری کتابیں اسٹارٹ لیں, حدیثوں سے, حدیثوں کی بھی بہت سی کتاب. نہج البلاغہ میں جو آخری والا حصہ ہے وہ کلمات قصار کا, چھوٹے چھوٹے امام کے کلمات, ان کو پڑھیں. کوئی ایک آپ نے حدیث سنی, اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں. مثال کے طور پر مولا کی ایک حدیث بہت چھوٹی ہے, بہت چھوٹی ہے لیکن بہت بڑا مفہوم رکھتی. حضرت علی نے کہا قیمت و کلو امرئ ما یہ, سنو کتنی خوبصورت حدیث, غور و فکر کریں, حدیث پڑھیں, غور و فکر کریں. امام نے کہا ہر انسان کی قیمت وہ چیز ہے جس کو وہ پسند کرتا ہے. اگر کوئی عورت زیورات کو پسند کرتی ہے, اس کی قیمت وہی ہے. اگر کوئی عورت ڈائجسٹ کو پسند کرتی ہے اس کی قیمت وہی ڈائجسٹ ہے، اگر کوئی عورت کپڑوں کو پسند کرتی ہے اس کی قیمت وہی کپڑے، اگر کوئی عورت لذت محسوس کرتی ہے پسند کرتی ہے اہل بیت کے ذکر کو، عبادت کو، قرآن کو، اس کی قیمت وہی بن جائے گی. ہم اگر پسند کرتے ہیں فرش عزا کو، مجلس عزا کو، تو ہماری قیمت یہ بن جائے گی. اس لیے ان چیزوں کی اتنی اہمیت ہے. اگر کوئی واقعی میں عشق رکھے فرش عزا سے، عشق رکھے ذکر حسین سے، عشق رکھے اہل بیت سے، آئے قریب اہل بیت کی، اس کی قیمت وہی بن جائے گی. اور قبر میں یہ تمام چیزیں ہمارے ساتھ جانے والی، زیورات یہاں رہ جائیں گے، پیسہ یہاں رہ جائے گا، شہرت یہاں رہ جائے گی، اولاد یہاں رہ جائے گی. جو جائے گی چیز قبر میں شفیع بن کر مدد کے طور پر، وہ نماز ہوگی. فرمایا گیا کہ جب مومن قبر میں جاتا ہے، قبر میں مومن کو لٹایا جاتا ہے، تو چھ مجسم صورتیں اس کے ساتھ داخل ہو جاتی، ایک اس کے دائیں، ایک بائیں، ایک اس کے پائیں تھی، ایک اس کے پشت پہ، ایک اس کے روبرو، ایک اس کے سرانے. جب پوچھا جائے گا کہ کون سی صورتیں مستیر سے گزرو گی، تو بتایا جائے گا کہ ایک صلات ہے، نماز ہے، ایک روزہ ہے، ایک اس کا حج اور عمرہ ہے، ایک اس کا لوگوں کی مدد کرنا ہے، ایک چیز جو سب سے زیادہ خوبصورت ہوگی، روزہ اور زکات، ان تمام چیزوں کے علاوہ سب سے زیادہ خوبصورت خوبرو چیز سب سے زیادہ اس کی مددگار ہو سکتی ہے. اور جب بھی کوئی سوال کرنے والا قبر میں آئے گا، اس کے اوپر عذاب کرنے والا آئے گا، وہ اس کی دفاع میں طاقتور نظر آئے گی. وہ صورت اہل بیت عصمت طہارت کی محبت اور مودت، اہل بیت کی محبت، یہ سب سے بڑی قوت ہے ہمارے پاس. اللہ تعالیٰ ہمیں مرتے دم تک اس محبت اور مودت کو قبر میں لے جانے کی توفیق دے. آج 13ویں محرم آ گئی، یہ عزاداروں کو تاریخیں ہیں، بہت سخت تاریخیں. کل سوئم تھا امام کے اصحاب کا، امام کی اولاد کا، امام حسین علیہ السلام کا. اور جب بھی فرش عزا بچھتی ہے ہم اس بات پر گریا کرتے ہیں کہ کربلا والوں کو سوئم منانے کا موقع نہیں ملا، کربلا والوں کو کربلا پر فرش بچھانے کا موقع نہیں ملا، اس زمین پر جہاں شہداء شہید ہوئے، جہاں پر جنازے پڑے ہوئے تھے، جہاں پر ان جنازوں کو دفنانا چاہیے تھا، وہاں پر جناب زینب کو، بی بی ام کلثوم کو مرثیہ پڑھنے کی، نوحہ کرنے کی، مراسم کرنے کی اجازت نہیں دی گئی عزاداروں. بلکہ یہ قافلہ 11ویں محرم کو روانہ کر دیا گیا، اور 11ویں کی رات کو 12ویں کی شب میں کوفہ پہنچے. جو لوگ عراق جا چکے ہیں ان کے ذہن میں فاصلے ہوں گے، کربلا سے کوفہ کا راستہ بس کے ذریعے سے 2 گھنٹے کا. یہ قافلہ رات کے وقت میں کوفہ پہنچ گیا تو تاریخ نے لکھا ہے کہ پوری رات بیویوں کو کوفہ کے باہر کھڑا کیا گیا، کیونکہ داخل اس وقت کرنا تھا جب بازار سج جائے، جب لوگ بیدار ہو جائیں، جب تماشائیوں کو تماشے کے لیے بلوایا جائے، جب تیاریاں مکمل ہو جائیں. عزاداروں، ان بیویوں کو جب 11ویں محرم کو جنازوں سے جدا کیا ہے تو تاریخ نے لکھا ہے، روایات بتاتی ہے کہ کوئی بیوی کسی میت کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں، اپنے ورثہ سے لپٹی ہوئی تھی. بیوی زینب پر یاد کر رہی تھی کہ بھیا یہی پر رہ جاؤں، ساری عمر تمہاری قبر کی مجاوری کرتی رہوں، کس طرح سے میں جنازے کو چھوڑ کر. لیکن بیویوں کی پشت پر تازیانے مارے گئے، جناب سکینہ کے چہرے پر تماشے مارے گئے، اور اس قافلے کو کوفہ میں لا کر کھڑا کر دیا گیا. پوری رات یہ بیویاں کوفہ میں سرو رہنا بے مکنا چادر کھڑی رہی، اور جب سورج نکلا، دن چڑھا، بازار تیار ہو گیا، تو یہ بیویاں اسیروں کا قافلہ بچوں کے ساتھ سرو رہنا بے کجاوا اونٹوں پر تماشبینوں کے سامنے لایا گیا. عزاداروں، مسلم حساس راوی ہے، کہتا ہے کہ قافلے کو سرا کو اس طرح سے لایا گیا کہ میں نے دیکھا آگے آگے سر ہے جو نوک نیزہ پر بلند ہے اور یزیدی افواج لوگوں کے درمیان یہ اعلان کر رہی تھی اے کوفے والوں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے یزید کے خلاف بغاوت کی ہے، ان کے سروں کو کاٹا گیا ہے، ان کے گھر والے اسیر بنا کر لائے گئے۔ عزاداروں بیویوں کے سروں پر چادریں نہیں، ذرا سا تصور کریں وہ زینب جس کو کسی نہ محرم نے نہ دیکھا، آج مجمع عام میں مزار کوفہ میں آ رہی، مسلم کہتا ہے آگے آگے سر سے پیچھے اسیروں کے قافلے میں ایک جوان تھا جس کی عمر بہت کم نظر آ رہی تھی، 22 سال کا جوان جس کے پیروں میں بیڑیاں تھی، ہاتھوں میں ہتھکڑیاں، بدن میں ٹوکے خاردار اور اس کے بدن سے لہو جاری تھا، تو بہت ضعیف لاغر اندام تھا۔ اس کے پیچھے بیویوں کا قافلہ تھا، ان بچوں میں ایک بچی ایسی تھی جس نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپایا۔ میں اس کے قریب گیا اور اس بچی سے پوچھا، اے بچی کوئی کام ہو تو بتاؤ، میں تمہاری کوئی خدمت کر سکتی؟ تم نے اپنے چہرے کے اوپر ہاتھ رکھے ہوئے ہیں۔ اس بچی بچی نے کہا، اے شوہر میری پھپھیوں کے بال لمبے ہیں اس لیے انہوں نے اپنے چہرے کو بالوں سے چھپا لیا، میرے بال اتنے بڑے نہیں، میں نے اپنے چہرے کو اپنے ہاتھوں سے چھپایا۔ خدا کے لیے ان لوگوں سے جنہوں نے نیزوں پر سروں کو اٹھایا ہوئے یہ کہہ دو کہ بہت آگے چلے جائیں، ہم سے جدا ہو جائیں تاکہ لوگ ان سروں کو دیکھ کے ہمارے چہروں پر نگاہ نہ ڈالیں۔ عزاداروں تاریخ کہتی ہے کہ لوگ کھجوریں پھینک رہے تھے، صدقے کی روٹیاں پھینک رہے تھے، بچوں سے کہا، اے بچوں یہ نہ کھانا، جان سے نکالا بچوں کے ہم سرا پر، ہم اہل بیت کے گھرانے پر صدقہ حرام۔ ایک بیوی نے پوچھا، اے بیویوں بتاؤ تم کس خاندان سے تعلق رکھتی؟ تو کہا ہم سرائے آل محمد ہے۔ روایات میں لکھا ہے کہ جو لوگ رسول اللہ کو جانتے تھے جب ان کو بناتے علی و فاطمہ ہے، یہ زینب ام کلثوم ہے، یہ سر حسین کے اور حسین کے بھائیوں کے اور حسین کی اولاد کے، تو انہوں نے اپنے سر و سینہ کو پیٹنا شروع کر دیا۔ یا امام زمانہ اب آپ کو پرسا دیتے ان سروں کا جو دھوکے نیزہ پر بلند تھے، مولا ہم آپ کو پرسا دیتے ان بیویوں کی لٹی ہوئی چادروں کا جو کوفہ کے بازار اور دربار ملا۔ سلام اللہ سلام ظلم ایام انقلم ینقلبون یا محمود و بحق محمد، یا علی و بحق علی، یا فاطر السماوات بحق فاطمہ، یا محسن و بحق الحسن، یا قدیم الاحسان بحق الحسین، یا اللہ یا اللہ یا اللہ۔ پروردگارا ہماری اس قلیل عبادت کو قبول فرما لے، خداوندہ ہم سب کی گناہان کبیرہ اور صغیرہ کو اس پر شہزا کے تصدق میں بخشتے۔ پروردگار جس طرح سے پتر اس کی بخشش ہوئی، خداوندہ ہم سب گناہگاروں کے امام حسین علیہ السلام کے وسیلے سے، ان کی اولاد کے وسیلے سے بخشش فرما۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کی ظہور میں تاجیل فرما۔ پروردگار جو جو مومن و مومنات بیمار ہیں، خصوصاً حاضرین محفل میں اگر کوئی بیمار ہے تو جو واسطہ دے کر سوال کرتے ہیں، امام سید الساجدین کا جو کربلا میں بیمار تھے، کل مریضوں کو اور جتنے لوگ ہم سے التماس سے دعا کہتے ہیں، خصوصاً ایک بی بی جو کینسر کے مرض میں مبتلا ہے، ان تمام مریضوں کو شفائے کامل عاجل عنایت فرما۔ ہمارے لہا بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین مومنات حج و زیارت کے مشتاق ہیں، بیت اللہ، مدینہ مرورہ، نجف اشرف، کربلا مولا شام و ایران کی زیارات سے فیض یاب فرما۔ خداوندہ بحق محمد و آل محمد جتنے مومنین و مومنات دین کی خدمات میں مصروف ہیں ان کی توفیقات میں اضافہ کرنا. جو لوگ غم حسین میں خدمت کر رہے ہیں، عزاداری امام حسین علیہ السلام میں کوئی کردار انجام دے رہے ہیں، پروردگارہ ان تمام لوگوں کی توفیقات میں اضافہ فرما. ہم سب کے دلوں کو اہل بیت سنت طہارت کی معرفت سے منور کر دے. اور الہ بحق محمد و آل محمد کل مومنین و مومنات کو حج و زیارت کی توفیقات نصیب کر. جو لوگ جا چکے انہیں بار بار جانے کی توفیق نصیب. خداوندہ بحق محمد و آل محمد امام زمانہ کے ظہور میں تعجیل فرما. بار الہ ہمیں ان کا مجھ سے محبت کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تعجیل ہو سکے. ہمیں ان کاموں سے دوری اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما جس سے ہمارے امام کے ظہور میں تاخیر ہو رہی. ہماری زندگی کے ہر لمحے کو ظہور امام زمانہ کی تیاری میں مصروف کر دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم.
پانی چاہیے؟ نہیں نہیں پانی.